بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین کرام، محترم مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سيدنا محمد وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس دین پر پیدا فرمایا ہے، جس ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اس دین کے اندر انسان کی پوری زندگی کے گزارنے کے طور و طریق بیان کیے گئے ہیں. یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اس دین کو اللہ نے اپنے آخری نبی، اپنے حبیب پاک جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، اور یہ بھی اعلان فرمایا کہ قیامت تک اس دین کو باقی رہنا ہے، اور اس دین کے مطابق زندگی گزارنے والے ہی اللہ کے نزدیک کامیاب و کامران. یہ اللہ کا محض فضل و کرم و احسان ہوتا ہے کہ ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کا موقع اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا کرتا ہے. رمضان کے ایک فریضے کی ادائیگی ہوئی، زکات کی ادائیگی کر رہے تھے لوگ، شوال کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے حج بیت اللہ کے ایام شروع ہوتے ہیں، اللہ کے اس عظیم ترین اسلام کے اس عظیم ترین رکن کی ادائیگی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اسلام کے اندر کوئی وقت ایسا نہیں ہے، سال کے اندر کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ان کو اپنے قرب کے لیے کوئی موقع اللہ نے نہیں رکھا. رمضان کا مبارک مہینہ لوگوں کی عبادات، ان کی دعائیں، ان کی مناجات، اللہ کے سامنے رونا، گڑگڑانا، صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن پاک، جو جس انداز میں کیا تھا وہ اللہ کے پاس پہنچ گئی. اب اس کی قبولیت کی علامت ہمیں یہ جاننا چاہیے، کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک جب قبول ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اس عمل کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد بندے کو نیکی کی توفیق مزید مل جائے. اگر اس کو نیکی کی توفیق ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وہ اعمال قبول ہوئے ہیں، ورنہ آدمی کو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. رمضان کے آنے سے پہلے ہمارا جو حال تھا، رمضان گزر گیا، اب ہمارا حال اگر وہ پرانے حال سے اچھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے نزدیک یقیناً قبول ہوئے ہیں. اگر تبدیلی رمضان کے آنے کے بعد، رمضان کے گزر جانے کے بعد سابقہ زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر اللہ کی طرف خوب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اپنے ان اعمال کی قبولیت کی اللہ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. اسلام کے اندر عبادت کے لیے کوئی خاص ہی وقت ہے کہ آپ اسی وقت میں عبادت کریں، بعد میں آپ کو چھٹی، ایسا نہیں. جب سے آدمی بالغ ہو جاتا ہے، شریعت کے حکموں کا مکلف ہو جاتا ہے، اس کے لیے فرائض کی پابندی ضروری ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوتاہی اس کو معاف نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کو فرائض کی پوری پابندی کے ساتھ نوافل اور سنن اور جو ہے مستحبات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اسلام میں ایسا مذہب نہیں ہے جو آپ کو چند مخصوص عبادات کے کرنے تک محدود رکھتا ہو. اسلام ایسا مذہب ہے جو زندگی کے تمام تر گوشوں کے متعلق بندوں کی صحیح صحیح پوری پوری رہنمائی کرتا ہے. اسلام میں جہاں عبادات کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے، عبادات کے ساتھ انسان کو ان کے اپنے معاملات کی درستگی کا بھی حکم دیا گیا. آپ عبادت خوب کرتے ہیں لیکن معاملات اچھے نہیں ہیں. ہمارے معاملات اگر اچھے نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ طور و طریق اچھا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی زندگی ہم نہیں جانتے،
اسلامی تعلیمات سے ہم واقف نہیں اس معاملے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو پورے طور پر سمجھنے میں کوتاہی کر رہے ہیں. اسلام کی تعلیمات کے اندر پورے طور پر عبادات کی طرف جہاں توجہ دی گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ معاملات کی بھی اہمیت بتلائی گئی. ہم کسی سے معاملہ کریں، کاروبار کریں، تجارت کریں، لین دین کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، آپ کی احادیث مبارکہ کے اندر اس کی پوری رہنمائی ہمیں دی گئی. معاملات کے اندر ایک معاملہ آتا ہے کہ آدمی اپنی ضرورت سے کسی سے قرض لیتا ہے، چنانچہ قرض اسی وقت آدمی کو لینا چاہیے جب اس کی شدید ضرورت ہو. بلا ضرورت آدمی قرض لیتا ہے تفریح کے لیے، کھیل کود کے لیے، یہ اچھی بات ہی نہیں. چلیے آپ نے قرض لے لیا، اب قرض لینے کے بعد جس آدمی کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس قرض کو ادا کروں گا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے غیبی انتظام ہوتا ہے. ہم سوچ نہیں سکتے کہ اس قرض کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ کیسے انتظام فرماتے ہیں. عجیب و غریب واقعات احادیث کی کتابوں میں لکھے ہیں کہ آدمی کے دل میں تھا، پکا ارادہ تھا دینے کا، اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا. کہاں پہ انتظام ہو گیا اس کی وہاں گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن آدمی کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں دوں گا، یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے، یہ میرے اوپر فرض ہے، اس کا حق میرے اوپر واجب ہے، اس کے حق کے سلسلے میں مجھے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مثل الغنی یہ ظلم. ایک آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہے، کشادگی دی ہے، ادائیگی کی گنجائش ہے، اس کے باوجود جو قرضوں کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے، ابھی نہیں بعد میں کچھ دنوں کے بعد یہ ٹال مٹول کرنا ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ظلم. اور اللہ تعالیٰ ظلم کو معاف نہیں کرتے. آپ بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں جہاں کوتاہی ہوتی ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تم اس کا معاملہ اس پہ حل کرو. قرضہ لینے کے بعد آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قرضہ اولین فرصت میں مجھ سے ادا ہو جائے، یہ نہیں کہ قرضہ لیا اور مدتوں گزر گئی اور کوئی حساب نہیں ہے، کب دینا ہے کوئی فکر ہی نہیں. اس معاملے میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، لوگوں سے قرضوں پر قرضے لیتے ہیں اور قرضہ لینے کے بعد ادائیگی کی فکر نہیں ہوتی ہے، مدت گزر گئی ہے قرضوں کی ادائیگی کی، دو چار مہینہ، چھ مہینہ، سال جو مدت دی تھی اس کے اوپر ڈبل ٹبل مدت گزر جاتی ہے، لیکن آدمی کو فکر نہیں رہتی کہ ہم ادا کریں. جو مدت ہم نے متعین کی تھی ادائیگی کی، اس مدت میں ہم ادا نہیں کر سکے تو اس آدمی سے کم از کم معذرت کریں اور مہلت لے لیں. یہ نہیں کہ اس سے مہلت لینے کے بجائے اس کے ساتھ ہم پھر زیادتی سے پیش آئیں اور یہ کہنے لگے کہ بھائی تمہارا قرضہ ہم کھا کے مریں گے نہیں، قرضہ دیں گے. یہ سب جو ہے اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں. اسلام نے جہاں فرض نمازوں کی پابندی کا حکم دیا ہے، رمضان کے روزے اور دوسری عبادات کا حکم دیا ہے، اسی طرح سے اسلام نے معاملات کے اندر صفائی کا پورے طور پر حکم دیا ہے. معاملات ہمارے بالکل صاف اور ستھرے ہونے چاہیے. قرضہ لینے کے بعد اس کا قرضہ ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی اتنا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ کبھی ابتداء اسلام میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی جنازہ آتا تھا مسجد میں، اللہ کے نبی پوچھتے تھے کہ اس کے ذمہ کسی کا قرضہ ہے، یعنی یہ کسی کو پیسہ ویسا باقی ہے. جب معلوم ہوتا تھا کہ یہ فلاں صاحب کو قرضہ باقی ہے، فلاں صاحب کو قرضہ باقی ہے، اس نے ادا نہیں کیا، آپ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے. صحابہ سے کہتے تھے کہ آپ تم لوگ جنازے کی نماز پڑھو، تم لوگ اس کی جنازے کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں. لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتوحات کے بعد آپ کے پاس مال آیا، تب بھی آپ کا معمول یہ ہوا کہ آپ پوچھتے تھے اس کے ذمے کسی کا قرضہ ہے. معلوم ہوتا تھا اس کے ذمے کسی کا قرضہ ہے تو کہتے تھے کہ اس قرضدار کو بلا کر کے اس کی ادائیگی کی ذمہ داری خود لے لیتے تھے آپ، اور پھر آپ اپنی طرف سے اس کا قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری لینے کے بعد اس کی جنازے کی نماز پڑھتے تھے. اس قدر جو ہے معاملہ سخت ہے. آدمی قرضے سے پاک ہو، کبر سے پاک ہو، مال غنیمت میں خیانت سے پاک ہو. جنگوں میں جو مال ہوتا ہے اس کے اندر خیانت اس نے نہیں کی، اس کی زندگی کے اندر تکبر کی بات نہیں پائی گئی، اس کے ذمے کسی کا قرضہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں غائب ہوا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شہید ہے جس کا عمل اللہ کو اتنا پسندیدہ کہ اس سے زیادہ کسی کا عمل اللہ کو پسندیدہ نہیں. اتنا پسندیدہ شہید کا عمل ہے اس سے کہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر کے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اپنی جان قربان کر دی اللہ کے دین کے خاطر, اللہ کی رضا کے خاطر. سب سے قیمتی چیز جو ہو سکتی تھی اس کے پاس اس کی جان تھی, اسے اللہ کے راہ میں قربان کر دی. اس کا عمل اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے, اس سے زیادہ پسند کسی کا عمل نہیں اللہ کو. لیکن ایک شہید جس کو اللہ تعالیٰ بڑے اجر و ثواب سے نوازیں گے اس کے متعلق نے فرمایا کہ قرضہ معاف نہیں ہے اس کا. کسی کا قرضہ لیا تھا اور اس نے ادا نہیں کیا ہے تو اس کی ادائیگی اس کے ذمے لازمی ہے. جب تک قرضہ نہیں ادا کیا جائے گا اس وقت تک اس کے ذمے وہ باقی رہے گا. قرضہ لے کر کے سالوں سال گزر جائیں آدمی کو فکر نہیں ہے, ہوش نہیں ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے, دن گزرتے جا رہے ہیں, ہم کیسے ادا کریں قرضہ, کوئی سوچ ہی نہیں. یہ جو ہے بے شرمی کی بات ہے, بد اخلاقی کی باتیں ہیں. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ ہم کسی سے کوئی معاملہ کیے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے معاملے صاف ستھرے ہونے چاہیے. آدمی دنیا کے اس حال میں جائے کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ اور کسی کا حق باقی نہ ہو. مشہور ترین روایت بارہا ہم نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا تھا, اتدرون من المفلس, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے سوال کیا کہ مفلس کون ہے. صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار, جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ ہے مفلس. کہا کہ نہیں, یہ مفلس نہیں ہے, تم اس کو اپنے لیے مفلس سمجھتے ہو, اپنے اندر مفلسی اس کو سمجھتے ہو. نہیں, قیامت کے دن مفلس وہ شخص ہوگا جو اللہ کے حضور حاضر ہوگا, اس کے پاس عبادتوں کا ڈھیر ہوگا, نمازیں ہوں گی فرائض کے ساتھ, نوافل بھی, روزے ہوں گے فرائض کے ساتھ نوافل بھی, حج بھی ہوں گے, تمام تر نیک اعمال ہوں گے, لیکن دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ اس سے معاملات ٹھیک نہیں تھے. اکل مال ہاگا وشد مہاگا, کسی کو گالی دی, کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا تھا, کسی کے ساتھ دشمنی کی, کسی کا مال دبایا تھا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سامنے لائیں گے اور کہیں گے کہ اس کی نیکیاں نکال کر کے ان حقوق والوں کو ادا کر دو جن کے حقوق اس کے ذمہ واجب. اچھے اعمال لے کے آیا تھا, ڈھیروں ڈھیر پہاڑوں کی جیسے اعمال لے کے آیا تھا, اس کی نیکیاں اٹھا کر کے ان حق والوں کو دی جائے گی, پوری نیکیاں ختم ہو جائے گی اس آدمی کی, ایک نیکی بھی باقی نہیں ہے, سب دوسروں کو دی گئی ہے, اس لیے کہ دوسروں کے حق اس کے ذمہ باقی ہیں, پھر بھی حقوق والے باقی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ اس کے ذمہ اور بھی لوگوں کے حقوق باقی ہیں, اب وہ لوگ اپنے حقوق طلب کر رہے ہیں یہاں پر لیکن اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. کہا جائے گا کہ ان کے گناہوں کو نکال کر کے اس کے سر ڈال, حقوق کے بدلے ان کے جو گناہ اس کے سر ڈال. یہ ہے مفلس. عبادت بہت کی, اچھے اعمال بہت لے گیا لیکن معاملات درست نہیں تھے, لوگوں کے ساتھ تعلقات کی استواری نہیں تھی اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا اس کو پاس و لحاظ نہیں تھا, کسی کا قرضہ لیا تھا اس کی ادائیگی کی اس کو فکر نہیں تھی. اتنے اچھے اچھے اعمال لے کر جانے کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مفلس کوئی کام نہیں آئے گا. اس لیے آدمی دنیا سے جانے سے پہلے اس کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے ذمے دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ کیوں کر ادا ہوں, کس طریقے سے ادا ہو جائے. چنانچہ جس کے ذمے قرضہ ہے, اپنی ضرورت کے لیے اس نے قرض لیا تھا, اس کو سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے. اللہ کے نبی جن جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی قرض سے پناہ مانگتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, اے اللہ غم و پریشانیوں کے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا کرتے تھے, ساتھ ہی ساتھ کہتے تھے وزرع الدین, قرض کے بوجھ سے میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ قرضوں کا مجھ پر بوجھ نہ رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ دعا حضرت صوبان اور دوسرے صحابہ نقل کرتے ہیں کہ نماز کے اندر بھی آپ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. نماز میں دعا سکھائی گئی کہ دعا پڑھی جائے. چاہنے اس کے گناہوں سے میں پناہ چاہتا ہوں, قرضوں سے میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں, مغرم قرض سے میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. اللہ کے نبی اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. نمازوں کے اندر تحیات میں جب بیٹھتے ہیں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں یہ دعا سکھائی گئی اللہ انی اعوذ بک من المأثم والمغرم, میں تجھ سے گناہوں سے پناہ چاہتا ہوں, میں تجھ سے قرضوں کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں. قرض بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, قرض کی ادائیگی نہایت ضروری ہے. قرض ہمارے ذمے باقی ہو اور ہم اطمینان سے رہیں, ادائیگی کی کوئی فکر نہ ہو. کس نے اطمینان کر لیا کہ اس کی موت کچھ سالوں کے بعد ہی آئے گی, اس کو اطمینان ہے. اور اتنی اطمینان کے ساتھ رہے آدمی کہ قرض کی ادائیگی کی اس کو فکر ہو. اس لیے آدمی دعاؤں کا باضابطہ اہتمام رکھے, اللہ کی طرف لو لگائے, عبادات کے اندر کوئی سستی و کاہلی نہ کرے, اللہ سے قرضوں کی ادائیگی کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کرے, استغفار کا کثرت سے اہتمام کرے. استغفار کثرت سے استغفار کرتا رہے اور پھر ان سب کے بعد اپنی اخراجات کو ترتیب دینے والے. آپ کے دل میں قرضہ ہے, اخراجات ویسے ہی کر رہے جیسے آپ جو ہے ٹھاٹ سے زندگی گزار رہے ہیں. کسی کا قرضہ لیے گھر میں دعوتوں پر دعوتیں ہو رہی ہیں, عیاشیاں چل رہی ہیں, ادھر ادھر گھومنا چل رہا ہے, قرضوں کی ادائیگی کی فکر نہیں. نہیں, آدمی کو اپنی زندگی کو ایسے موقعوں پر ترتیب دینا, اخراجات کو کم کرنا چاہیے. جو ضروری اخراجات ہیں وہی اختیار کرنا. بڑی لمبی شادیاں کرنا کوئی ضروری نہیں. کس نے کہا کہ لمبی لمبی شادیاں کرے, قرضہ لے لیجیے شادی کرے. آدمی اس کے پاس پیسہ ہے تب بھی جو ہے معمولی اور سادی شادی کرے, اور قرضوں کی ادائیگی کی فکر میں جہاں تک ہو سکے اپنے اخراجات کو کنٹرول کر. اعلیٰ سے اعلیٰ لباس ہمیشہ پہنتا تھا, اب نہیں ہے, قرضہ اس کے دن میں سارے سیدھا لباس پہنے, سارے سیدھا کھائے, دعوتیں نہ کرے لوگوں کی, زیادہ ضرورت نہیں. پھر اخراجات کو جب وہ کنٹرول ملے گا, اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو جائے گا, فکر رکھے گا, پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی, پھر قرضوں کی ادائیگی کا جو اہتمام ہو جائے گا. یہ نہیں کہ قرضوں پہ قرضے ہوں اور ہم جو ہے اپنی پوری جو ہے ترتیب وہی چلاتے رہیں اور پھر اس کے بعد ملک الموت ہے, اللہ کا بلاوا ہے, تو کیا کریں گے؟ ادائیگی کے لیے وراثت کے اندر کچھ ہے نہیں, کہاں سے دیں گے پیسہ؟ جب تک آدمی کے مرنے کے بعد اس کا قرضہ ادا نہیں کیا جاتا اس وقت تک اس کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی. قرآن پاک میں صاف طور پر فرمایا گیا من بعد وصیت توصون بها او دین, ہر ایک کے حق کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا تمہارے دن میں جو قرضہ ہے اس قرضے کی ادائیگی کے بعد اور اسی طرح سے جو وصیت تم نے کی ہے اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد یہ بے حقوق ادا کیے جائیں گے. کس کو کتنا ملے گا؟ باپ کے مرنے پر اولاد کو کتنا ملے گا, شوہر کے مرنے پر بیوی کو, بیوی کے مرنے پر شوہر کو, والدین کو کیا ملے گا؟ یہ جو تفصیل قرآن پاک میں فرمائی گئی ہے اس کے بعد ہر آیت کے بعد ہر حکم کے بعد یہی فرمایا گا من بعد وصیت توصون بها او دین, من بعد وصیت یوصون بها او دین. ہر جگہ اسی طرح فرمایا کہ تمہارے قرضوں کی ادائیگی کے بعد اور تم نے وصیت کی ہے تو اس وصیت کی ادائیگی کے بعد. اس لیے آدمی کو دین کے اوپر عمل کرنے کے تعلق سے صبر سے کام لینا چاہیے, ہمت سے کام لینا چاہیے. اور اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا, اے ایمان والو صبر کرو, مضبوطی سے رہو, ورابطوا, اور اللہ کے دین کے اوپر مضبوطی سے عمل کرنے میں اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط کرو. واتقوا اللہ, اللہ کا خوف و خشیت اس کی اختیار کرو, لعلکم تفلحون, شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. جب یہ کام کرو گے تو کامیابی ہوگی. اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے آدمی کو صبر سے کام لینا چاہیے اور مضبوطی سے کام لینا چاہیے. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط کرے, اللہ سے تعلق استوار رکھے. اللہ سے تعلق آدمی کا نہیں کرنا چاہیے, عبادات کے ذریعے اللہ سے تعلق جب جڑتا ہے ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ سے تعلق جڑتا ہے تو اپنے تعلق کو بندہ اس طرح سے مضبوط کرے کہ وہ اللہ کے سامنے جب ہاتھ پھیلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کریں. کسی کا پیسہ حرام کا پیسہ پیٹ میں جائے گا دعا قبول نہیں ہوگی. کسی کا قرضہ ہم باقی رکھ کر کے ہم اپنی دعائیں کریں گے کہاں بھی دعائیں قبول ہوں گی. اس لیے قرضوں کی ادائیگی کے سلسلے میں پورا اہتمام ہونا چاہیے, معاملات کی درستگی کا پورا اہتمام ہونا چاہیے. یہ کل دین ہے, عبادات بھی دین ہے, معاملات بھی دین ہے, معاشرت بھی دین ہے, سب کا سب دین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پورے دین پر عمل کرنے والا بنائے, اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندہ رکھے, اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین.